www.tasqur'an.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دنیا میں انسان سب سے افضل مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور سب سے بے مثال مخلوق، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لیکن اس کے ساتھ ایک عجب چیز ہے کہ یہ بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے. ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، میرا رب وہ ہے جو پیدا کر کے ہدایت دیتا ہے، زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے. جتنے مخلوق ہے اسے زندگی گزارنے کے طریقے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے سارے ذرائع کہیں سے سیکھنے نہیں پڑتے، انہیں پہلے سے معلوم ہوتی، پیدائشی طور پہ معلوم ہوتی. وہ ایک چونٹی ہو، ہاتھی ہو، ان کو اللہ تعالی ان کی فطرت میں یہ علم رکھ دیتے. کتا دوڑتا ہوا جا رہا ہے، سامنے پانی آ جائے، اس کی رفتار میں کمی نہیں آتی، اسی رفتار سے چھلانگ لگاتا ہے. کئی دفعہ پانی دیکھا ہے، نئی چیز ہے، کوئی جھجک میں چھلانگ لگاتا ہے. اس کے لاشعور میں کس نے ڈالا ہوا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے، میں پار نکلوں گا. حالانکہ پہلی دفعہ وہ پانی پر آیا ہے. ہاتھی دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے بھی کئی دفعہ دیکھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا. وہ پہلے ایک پاؤں اندر ڈالتا اور گہرائی کو ناپتا ہے. اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگے تو پھر دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، ورنہ وہ پیچھے ہو جاتا. اس کے لاشعور میں یہ کیسے ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، میرا وزن زیادہ ہے، میں ڈوب جاؤں گا. اس کے بھی اللہ کی طرف سے الہام ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اور پہلے والے کو اللہ کی طرف سے الہام ہے کہ میں یہ فن جانتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں پار نکلوں گا. چونٹی ایک سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتا، کتنا بڑا شاہکار ہے، کیسے لائن بناتی ہے، کیسے شربت کے قطرے پر وہ پہنچتی ہے. دس کروڑ چونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جائے تو 20 گرام بنتا ہے. 10 کروڑ ان کا نروس سسٹم نکال کے وزن کرو تو ٹوٹل 20 گرام بنتا ہے. تو ایک چونٹی کا نروس سسٹم کو کیسے تولا جائے؟ تو وہ غذا کی تلاش بے خطا، جس چیز تک پہنچنا ہے بغیر دیکھے ہوئے وہاں تک پہنچنا بے خطا ہے. چونٹی اپنے سے 50 گنا وزنی چیز کو کھینچ لیتی، ہم 5 گنا کو بھی نہیں کھینچ سکتے. 50 کلو کا آدمی اپنے سے 5 گنا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور وہ 50 گنا زیادہ وزنی چیز کو چونٹی کھینچ لیتی. تو یہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے پھر زندگی کا علم دیتا ہے. اس میں سے انسان کا استثناء ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تو تم کچھ نہیں جانتے. اگر اللہ چاہتا تو ہر مرد عورت سیکھا سکھایا پیدا ہوتا، کوئی جاہل نہ پیدا ہوتا، اور ہر مرد عورت اپنے خالق کو پہچان کے پیدا ہوتا. ایک چونٹی کو بھی پتہ ہے میرا بنانے والا کون ہے، اور ایک بڑے ماہر سائنسدان کو نہیں پتہ کہ اللہ کون ہے. کتنی عجب بات. ایک چوہا بھی جانتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں ہر چیز اللہ کو یاد کرتی. ان من شیء الا یسبح بحمد، ہر چیز اللہ کی یاد میں مشغول. اور یہ اتنا پڑا ہوا انسان کتنی نادانی میں چلا جاتا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت اللہ کا انکار کر دے، کتنی اس کی حماقت کی حد ہے. وہ دنیا میں اب بھی لوگ بھرے پڑے ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی آتے رہیں. مچھر سے لے کر ہیں عقاب تک تو جانے کہ اللہ کون ہے. کل قد علم صلاته وتصبيحه، ہر شخص تیرے رب کی نماز میں مشغول ہے اور اس کو یاد کرنے میں مشغول ہے، لیکن تمہیں احساس و شعور نہیں ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا ہے، یہ اس لیے ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجباری ہدایت پر آ جاتے تو ایک فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے، ایک سے مراد ہے لا محدود ایک قسم فرشتوں کی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، 20-25 ارب سال تو انسان کی تحقیق ہے کہ کائنات کو بنے ہوئے کو 25 ارب سال ہو گئے، تو ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. تو آسمان تو اس سے بھی پہلے کی چیز ہے، تو فرشتے سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، وہ اس دن سے آج تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ان کے لیے ایک وقت کا اجر کوئی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی دیر لگی کہو آپ؟ 3 سیکنڈ. اس 3 سیکنڈ پہ کیا ہوا ہے، وہ 30 ارب سال سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 3 سیکنڈ لگائے ہوں گے سبحان اللہ الحمدللہ. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے سبحان اللہ والحمدللہ کم لآن ما بین السماء والارض، کہ ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینا زمین آسمان کے خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے. انسان کے کہنے پہ اتنا کچھ ہوتا ہے، فرشتوں کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے کہنے پر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ یہ محل امتحان ہے. اس لیے اللہ اس کو سادہ کاغذ دے کر بھیجتا ہے، خود نہیں کچھ لکھتا، سادہ دیتا، جیسے آپ سادہ پیپر پکڑاتے ہیں خود لکھو. دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ لکھے لکھائے پرچے نہیں دیے جاتے حل کر کے، بلکہ صاف کاغذ دیا جاتا ہے، سوال سامنے ڈالا جاتا ہے، اب اس کو حل کیا جائے. تو دنیا میں آنے کا ایک موضوع ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرو، یہ منزل ہے تمہاری. نہ جہاز چلانا، نہ جہاز اڑانا، نہ ملک فتح کرنا، نہ گھر بسانا، یہ راستے کی چیزیں ہیں. ہر مرد عورت کی آخری منزل اللہ ہے، کہ وہ زندگی اس طرح گزارے کہ مرنے سے پہلے اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ انسان تو روٹی کا علم نہیں جانتا، اللہ کو راضی کرنے کا علم کہاں سے جانے؟ وہ روٹی کا علم بھی باہر سے سیکھتا ہے. مچھلیوں کو تیرنا تو کوئی نہیں سکھاتا نا، آپ کو جہاز بنانا کتنا سیکھنا پڑا، کہاں پہنچا انسان، سیکھتے سیکھتے. پھر آپ کے اتنے آلات ہیں، پھر بھی جہاز بھٹک جاتے ہیں. مچھلی کے پاس کون سے آلات ہوتے ہیں جو بن بھٹکے ہزاروں کلومیٹر کالے پانیوں میں چلتی ہے، کہیں بھی نہیں بھول، کوئی اس کو بتانے والا کوئی نہیں، کوئی سامنے اس کے راستہ کوئی نہیں. آپ تو آسمان بھی دیکھتے ہیں، آلات سے پہلے تاروں بھری رات سے وہ بن نجم ہم یحتدون، ستاروں سے لوگ راستہ پکڑتے تھے اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے تھے. مچھلیاں ایک طرف سے سفر کرتی ہیں اور دوسرے کنارے تک چلی جاتی ہیں، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا الہام علم ہے. انسان کو وائٹ پیپر ملا ہے، اس پہ جھوٹ بھی لکھ سکتے ہو، سچ بھی لکھ سکتے ہو، اس پہ شراب بھی لکھ سکتے ہو، شربت بھی لکھ سکتے ہو، اس پہ گالی بھی آ سکتی ہے، دعا بھی آ سکتی ہے، کفر بھی آ سکتا ہے، ایمان بھی آ سکتا ہے. طاقتیں اللہ نے دونوں بھر دیں. فالہمھا فجورھا و تقواھا، ہم نے تمہارے اندر صرف فجور کی طاقت بھی رکھی ہے اور تمہارے اندر اچھائی کی طاقت بھی رکھی ہے. دو طاقتیں تمہارے اندر ہیں، غلط کو استعمال کرو گے تو فتن یسرہ للعسرا، ادھر کی راہیں کھل جائیں، صحیح استعمال کرو گے تو فتن یسرہ للیسرا، اللہ تعالیٰ ادھر کی راہوں کو کھول دے گا. تو اللہ کا راضی ہو جانا یہ آپ کی میری سب کی متحد واحد منزل ہے. پیدا کرنے والے کو مرنے سے پہلے خوش کرنا ہے، اس کی خوشی اس کی اطاعت میں ہے. انی اذا اطعت رضیت، اللہ کیسے راضی ہوگا تو اس نے خود بتایا، انی اذا اطعت رضیت، تم میری مانو میں راضی ہو جاؤں گا. اور یہی ہر بڑے کا قانون ہے، اس کی مان کرو وہ راضی رہے گا. ماں باپ کی اطاعت کرو تو وہ راضی ہوتا، اپنے سے بڑے افسر کی عزت کر کہتے رہو تو وہ راضی رہتا. تو انی اذا اطعت رضیت، تم میری مانو میں راضی ہو جاؤں. اب اس کی رضا ہے کیا؟ وہ ہمارے سامنے تو ہے نہیں، تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا جو بتائے گا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کن سے کہو اگر یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو تیری غلامی میں آ جائیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، کن سے کہو کہ یہ بحری جہاز والے، یہ بری فوج والے، یہ کراچی کے تاجر اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو موضوع ہے مجھے راضی کرنا، مجھے راضی کرنا ہے تو تجھے راضی کر لیں، تیرے طریقوں پر آ جائیں، تیری زندگی کو اپنا لیں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، تو جب میں راضی ہوں گا تو پھر برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، پھر میری برکت کی حد کوئی. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو برکتیں روٹھ جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ سمندر میں طوفان اٹھا تو پتہ چل گیا بھائی سمندر آج ناراض ہے. اللہ ناراض ہو تو کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تین باتیں ہوں گی جب میں ناراض ہوں. امطر علیہم ابان حصادہم فامنہ ابان ذرعہم، بارشوں کا نظام درہم برہم کر دوں گا. دن ضرورت آئے گی، ضرورت کے وقت رک جائے گی. یہ پچھلے دنوں کراچی پر کتنی خوفناک بارش ہے، کتنے لوگ مر گئے. اب اس پانی کو روکنا تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم کیسے روک سکتے؟ وہ اگر اور بھی برسا دیتا تو کیا ہو سکتا؟ کتنے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ پانی برستا رہا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دی اور زمین کے رونے رونے کو چشمہ بنا دی، تب اسے کون روکتا؟ جب تک ساری نسل بہ نہیں گئی وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. تو آسمان کے پانی کو کون روکے؟ تو کہا موسیٰ جب میں ناراض ہوں گا نا تو بارشیں بے وقت ہوں گی، عذاب بن جائیں گی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی سفہائہم، میں بے وقوف لوگوں کو حکمران بنا دوں گا. بدیانت نہیں تھا، بے وقوف، کہ اگر وہ دیانتدار بھی ہے تو نفع نہ پہنچا سکے، پتہ بھی کوئی نہیں. بے وقوف ہونا تو بدجانتی سے بھی اگلی درجے کی تھی، سمجھ ہی نہیں، سلیقہ ہی نہیں. تو اجعل الملک فی سفہائہم، بے وقوفوں کو حکمران بناؤں گا. والمال فی بخلائہم، اور بخیلوں کو پیسہ دے دوں گا. جن کو جائیداد بنانے، کاروبار بڑھانے، جوڑنے کے شوق ہوں گے، لگانے کا کوئی شوق نہیں ہوگا. غریبوں پر، ناداروں پر، ضرورت مندوں پر دینا، ان کے دروازے بند ہوں گے. اپنے خزانے جمع کرنے، جائیدادیں خریدنے، کاروبار چمکانے کے لیے ان کے ہاتھ یوں کھلیں گے، لیکن غریب کو دینے کے لیے ان کی مٹھیاں بند ہو جائیں گی. تو کہ یہ تین باتیں جب تم دیکھو تو سمجھو تمہارا رب کراچی والوں سے ناراض ہے، پاکستان والوں سے ناراض ہے. کسی بھی ملک کا نام لے کے امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم واجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم. جب میں ناراض ہوں گا، مارشیں بے وقت کروں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، پیسہ بخیلوں کو دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یار جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا نشانی جب تو ہم سے راضی ہو چکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم واجعل الملک فی حلمائہم والمال فی سمحائہم. جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پہ کرتا ہوں، جب کھیتیاں مانگتی ہیں تو کرتا ہوں، جب وہ خراب ہوتی ہیں تو روکتا ہوں. اور ایک اور حدیث اس میں نہیں، ایک اور کو اس کے ساتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں رات کے وقت کر کے دن کو کھول دیتا ہوں تاکہ غریب اور مزدور کی مزدوری نہ ماری جائے، وہ کام کر سکے. ہم سارا دن بارش ہوتی رہے تو ریڑھی والے کی ریڑھی تو نہیں لگ سکتی، مزدور کی مزدوری بھی نہیں چل سکتی. تو میں رات کو کر کے دن میں کھول دیتا ہوں تاکہ غریب بھی اپنا کام کرے، مالدار بھی اپنا کام کرے. جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پہ آتی. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، بادل میں سے آواز آئی، فلاں کے باغ پہ جا کے برسو. بادل میں سے آواز آئی، حیران ہوا کہ بادلوں میں سے آواز آ رہی، فلاں کے باغ پہ برسو. تو وہ بادل کے رخ کے ساتھ پیر چلتا رہا. وہ بادل ایک پہاڑی پہ جا کے برسو، وہاں سے ایک نالے میں پانی جمع ہوا. وہ اس نالے کے پانی کے ساتھ ساتھ چلا. وہ نالا اب خود چلتے 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 ایک آدمی کے باغ کی طرف اس کا رخ ہو رہا تھا. وہاں ایک آدمی کسی لے کے کھڑا ہوا تھا. جب وہ نالے میں پانی وہاں پہنچا تو اس نے ایک طرف سے نالے کا بند توڑا تو پانی اس کے باغ کو چلنا شروع ہو گیا اور اس کے باغ بھرنا شروع ہو گیا. اس نے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں جی میرا نام یہ ہے. میں نے تیرا نام بادلوں میں سنا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ، کیا کرتے ہو، کیا تمہارا عمل ہے؟ کہا، اگر اللہ نے میرا راز کھول دیا ہے تو تمہیں بتا دیتا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے باغ کو باراور کر دیتا ہے، پک جاتا ہے، تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا ہوں، اور تیسرا اسی کی خدمت میں لگا دیتا ہوں. یہ ویسے بھی زراعت کا بھی اصول ہے کہ ایک بٹا تین زمین کی آؤٹ پٹ میں سے زمین کو واپس دینا ہوتا ہے، ورنہ زمیندار نہیں چل سکتا. تو اس نے کہا، تین حصے کرتا ہوں، ایک غریبوں کو دیتا ہوں، ایک گھر لے جاتا ہوں، ایک کسی باپ کو دے دیتا ہوں. تو وہ جو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے تو اللہ پانی کا نظام اس کے تابع کر کے دے. یہ ایک فرد کے لیے قانون ہے، یہی اس کو پھیلا دو تو پوری قوم کے لیے یہی قانون بن جائے گا، پورے ملک کے لیے یہی قانون بن جائے گا. انظر علیہم ابان زرعہم. میں کھیتیوں کو پانی پہنچاؤں گا جب وہ پانی مانگیں گے، اور ہٹا لوں گا جب وہ خراب ہو جائیں. ہمارے پورے پنجاب میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئے. ایسی طوفانی بارشیں اور خاص ہوا آئی تو جڑوں سے اکھاڑ دیا. لیٹ گئی ساری فصل زمین کألم تغن بالأمس شيء. موسیٰ جب ناراضی ہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بارشیں وقت پر آئیں گے اور کیا ہوگا؟ وَالْمُلْكَ فِي فَلَمَائِهِمْ. نیک اور سمجھدار لوگوں کو حکومت دوں گا. صرف نیک ہونا کافی نہیں حکمران کے لیے, نیک بھی ہو سمجھدار بھی ہو. یہ جو عباسی خلیفہ تھا آخری مستعصم باللہ, جس کو 656 ہجری میں 1260 عیسوی میں ہلاکوں نے جسے ختم کیا, وہ رات کا تہجد گزار اور دن کا روزے دار تھا. شب بیدار روزے دار, انتہائی نیک آدمی لیکن عقل سے خالی تھا, بے وقوف تھا. تو خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھ 1,500,000 آدمی ذبح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں راضی ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اجعل الملک فی علمائہم, نیک اور سمجھدار لوگوں کو حکومت دیتا ہوں. تو ایک طرف تو دیانتداری سے کام کرتے ہیں, مجھ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا اپنی سمجھ فہم فراست سے قوم کو کسی کنارے پر لگا دیتے ہیں. ایک خلیفہ گزرا معتزد باللہ, عباسی خلیفہ, اس کا دور تھا. ایک مسافر آیا بغداد, وہ جا رہا تھا حج پر, اس کے پاس پیسے تھے, تجارت کے لیے آیا, اس کو تجارت میں کافی مال بچا. تو وہ حج کا ارادہ ہوا تو اس نے سوچا میں یہ میرے پاس اتنا مال ہے میں کہیں امانت رکھ لوں. تو اس نے ایک شخص کے پاس امانت رکھ, زمانہ امانت داری کا تھا لیکن بہرحال گندی مچھلی ہر جگہ ہوتی ہے. تو اس نے ایک آدمی کے پاس کو امانت رکھ لی. جب وہ حج سے واپس آیا اس نے مانگا تو وہ مقرر کر, انہوں نے کہا تم نے تو مجھے کوئی نہیں دیا. تو اب وہ اس کو نہ کوئی گواہ بنا سکا نہ کوئی تحریر بنا سکا اس پر اعتماد کر کے, تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب عدالت میں بھی جائے تو وہ گواہ کہاں سے لائے, تحریر کہاں سے لائے, غلطی تو اس کی تھی, کم از کم دو کی موجودگی ہوتی کوئی تحریر ہوتی, کچھ بھی نہیں تھا. وہ سر پکڑ کے بیٹھا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو امیر المومنین کے پاس چلے جاؤ, وہ بڑا سمجھدار بادشاہ ہے, تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. تو وہ چلا گیا معتزد باللہ کے پاس, کہا امیر المومنین میں تو یوں لٹ گیا. اس نے کہا اچھا, تو اس کو الگ کر کے کہنے لگا تم ایسا کرو کل اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ, میں وہاں سے گزروں گا, لوگ کھڑے ہوں گے, ہلا گلا ہوگا, تم نے بیٹھے رہنا ہے, اٹھنا نہیں. میں تمہیں سلام کروں گا, تم نے بڑا روکھا مجھے جواب دینا ہے, میں جو بات کروں تم نے الٹ کرنی آگے, اور پھر میں چلا جاؤں گا, پھر بعد میں اگر کچھ ہو تو مجھے بتانا. تو اس کی دکان کے پاس گیا, اس سے مطالبہ کیا, اس نے پھر اس کو دھتکار دے کر دفاع ہو جاؤ کہاں سے آ گئے. وہ پھر مسکین سا بن کے اس کی دکان کے سامنے بیٹھ گئے. کچھ دیر گزر کے شور مچا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, امیر المومنین آ رہے ہیں. تو ایک دم لوگ کھڑا ہونا شروع ہوئے دکانوں کے سامنے بھی, ہلا گلا شروع ہو گیا. تو وہ اپنے جاہو جلال, گھوڑے, نیزے, سوار آگے پیچھے, جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے گھوڑے کو روک لیا. یہ ایسے بیٹھا ہوا ٹانگ بٹانگ, اس نے یوں ٹانگ نہیں کھینچی کیسے بس. تو نے کہا بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے لگا وعلیکم السلام. آدھا سلام. تو بھائی تم کب آئے ہو, مجھے خبر ہی نہیں دی. کہا میں تو فارغ تھوڑا ہوں کہ تمہیں خبریں دیتا پھرتا. تو سارا مجمع پریشان, یہ کیا بلا ہے, جو امیر المومنین کو ایسے جواب دے رہا ہے, اور وہ جو دکاندار تھا اس کا ایک رنگ آئے ایک جائے, مر گیا تھا ایک ہی بنی تو کوئی بلائیں, بھائی مجھے ملنے نہیں آؤ گے, کب فرصت ہوگی تو آ جاؤں گا, ارے تیری بڑی مہربانی آ جانا. کہا اچھا بھائی مجھے زیادہ تنگ نہ کرو, مجھے موقع ملا تو میں آ جاؤں گا, نہ ملا تو میں کوئی اتنا فارغ نہیں ہوں. اچھا بہرحال بھائی جب موقع ملے تو ضرور مجھے خدمت کا شرف بخشنا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا, اور وہ جو دکاندار کا دل بیٹھ کر ان کو مارے گئے, یہ تو کوئی امیر المومنین کا کوئی بڑا ہی تکڑی ہے. چلنے کا بھائی صاحب ادھر ہو, وہ ذرا مجھے یاد تو دلاؤ وہ جو تم نے میرے پاس پیسے رکھے تھے وہ تھیلی کا رنگ کیا تھا. کہا جی وہ سرخ رنگ کی تھیلی تھی. اللہ کے بندے تم مجھے پہلے رنگ بتاتے ہو تو میرے پاس ہے, میں تو بھول گیا تھا. اس نے کیا کرو, اس کو امانت واپس کی. اس نے جا کے امیر المومنین کو بتلایا, تو اس نے وہیں اس کی دکان کے آگے پھانسی تیار کر کے اس کو دکان کے آگے ہی پھانسی پہ لٹکا دیا. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سمجھدار اور نیک لوگوں کو حکمران بنا دیتا. جو ریا کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں. اب سلیقہ ہی نہ ہو تو رو کے کیا کرے گا, رو کے کیا کرے گا. سلیقہ بھی ہو, درد بھی ہو, تدبیر حسن تدبیر بھی ہو, دیانتداری بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر میں سمجھدار لوگوں کو بادشاہ بناتا ہوں, سمجھدار اور نیک. اور کیا کرتا ہوں, بل مال کی سمحائہم, اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. بخیلوں کو نہیں تو سخیوں کو دیتا ہوں, جو خرچ کر کے خوش ہو, جو دے کے خوش ہو. امام جن العابدین کے پاس کچھ سائل آتا نا, کہتے مرحبا بمن يحمل الزاد الى الاخره, مرحبا الحمدللہ اللہ تعالی نے آخرت میں سامان پہنچانے کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا. جو سائل کو دیا جاتا ہے نا, ایک بکری آپ نے ذبح کروائی کا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دو, تقسیم ہو گئی تو جب آپ گھر آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کیا بچا, تو فرمایا یا رسول اللہ فنی کلوہا الا کتفوہا, ساری لگ گئی صرف ایک, صرف ایک دستی باقی. تو آپ نے فرمایا بقی کلوہا الا کتفوہا, کرے نہیں ساری باقی ہے, ایک دستی رہ گئی ہے جو اللہ کے نام پہ چلی گئی وہ ساری محفوظ ہو گئی, جو ابھی تک خرچ نہیں ہوئی وہ ابھی وہ فنا ہوئی ہے, جو اللہ کے نام پہ گئی وہ تو محفوظ ہو گئی. ابن آدم افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق اوفی کہو احوج ما تکون الی, میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے, نہ ڈوبتا ہے نہ لٹتا ہے نہ جلتا ہے, جس دن تو محتاج ہوگا تجھے سارا واپس کر دوں گا, کئی گنا کر کے واپس کروں گا. تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو پھر مال وہ سخیوں کو دیتا ہے جو لگا کے خوش ہوتے ہیں اور دے کر راضی ہوتے ہیں. قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو لوگ حال پوچھنے چھوڑے آئے, تو یہ تھے بڑے مالدار لوگ, تو ان سے نا لوگوں نے قرضہ لیا ہوتا تھا, تو ان کو وہ قرض حق نہ دیا کرتے تھے, وہ لاکھوں کے حساب میں ہوتا تھا. تو کہنے لگے کیا ہوا, لوگ عیادت کے لیے نہیں آئے. پھر خود ہی سوچنے لگے, لگتا ہے جنہوں نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے نا ان کو ڈر ہوگا کہ اگر حال پوچھنے گئے تو کہیں قرضہ نہ مانگ لے, اس شرم کی وجہ سے شاید نہیں آ رہے. تو ایک نوکر سے فرمایا بازار میں پھر کے اعلان کرو, جس جس نے کیش کا قرضہ دینا ہے سب معاف. تو اس آدمی نے بازار میں پھر کے اعلان کیا, بھائی جتنے کیش کے مقروض ہیں مبارک ہو, انہوں نے سب معاف کر لیا. پھر جو لوگ اٹھے عیادت کے لیے ان کا دروازہ ہی توڑ کے رکھ دیا. تو والمال فی سمحائہم، پیسہ میں سخیوں کو دے دے. تین آدمی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے چلو مدینے کا سب سے بڑا سخی دیکھیں کون ہے. تو ایک گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہنے لگا حضرت سائل ہوں. نہیں پوچھا کیا ضرورت ہے. گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، پاؤں رکاب میں تھا، پیچھے ہٹ گئے. کہ بھائی اس وقت تو یہ گھوڑا ہی ہے، یہ بھی لے جا، اس میں 3000 دینار ہیں. 3000 دینار آپ کے آج کے لحاظ سے کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اس میں علی بن ابی طالب کی ایک تلوار ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، پجا لے گا. پوچھا ہی نہیں کہ تیری ضرورت کیا ہے. دوسرے گئے کیف بن سعد کے پاس، جن کا بھی آپ کو قصہ سنا ہے. تو وہ سوئے ہوئے، تو ان کی خادمہ، ہماری گھر کی خادمہ فقیر کو 1 روپیہ نہیں دے سکتی، ہمارے دیہات پر ہیں. ان کی خادمہ نے کہا کہ میں اپنے مالک کو اٹھا نہیں سکتی، سوئے ہوئے ہیں. ہاں تم یہ ایک اونٹ ہے یہ کھول لو، یہ غلام ہے یہ لے جاؤ، یہ 700 درہم پڑیں یہ لے جاؤ. تو جب وہ اٹھے تو اس نے کہا حضرت آپ تو سوئے ہوئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، تو میں نے ایک اونٹ ایک غلام 700 درہم سائل کو دے دیا. تو فرمانے لگے اللہ کی بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اسے اتنا دیتا کہ اسے زندگی بھر پھر مانگنے کی طلب ہی نہ ہوتی. تیسرا آدمی گیا عروبۃ العوسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس. یہ ان میں پہلے دو تو مالی لحاظ سے کافی بڑے آدمی تھے، یہ ذرا نچلے مالی لحاظ سے ذرا نیچے تھے، پھر بھی نابینا. تو یہ گھر سے نکل رہے تھے، دو غلام تھے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا. تو کہنے کہ حضرت میں سائل ہوں، کچھ اللہ کے نام سے دو. کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا، جو چیز آتی ہے وہ آگے ہی چلنے کے سامان پیدا کر دیتا ہے. کہنے کہ بیٹا اس وقت میری کل کائنات یہ دو غلام ہیں، یہ لے جا. کہنے کہ میں یہ لے جاؤں تو آپ نابینا ہیں، معذور ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا سلسلہ. کہ جب میں کہہ دیتا ہوں نا کسی چیز کے بارے میں لے لو، تو پھر وہ میرے گھر میں واپس نہیں آیا کرتی. اب یا تم لے جاؤ گے یا میں انہیں آزاد کر دوں گا. تو انہیں کہا نہیں، آزاد نہ کرو، میں ہی لے جاتا ہوں. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مال سخیوں کو دیتا ہے، جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا اور فرمایا بولو. اس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا. دینے والے کو اللہ کبھی تنگی نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا اللہ کے نام پر دیتے ہوئے مال گھٹ جائے تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے لے جانا، میں ضامن ہوں، میں تمہیں واپس کروں. میری قسم لے لو اس بات پر، ثلاثن اقسم علیہن، میری قسم لے لو اس پر، یعنی میں ضامن ہوں، تم اللہ کے نام پر دو، اگر اللہ واپس نہ کرے تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تنخواہ دار طبقہ ہے، تو ان کے گنے چنے پیسے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنے بلوں کے لیے، اتنے فون کے لیے، اتنے فیس کے لیے، اتنے پیٹرول کے لیے، اتنے کھانے کے لیے، تو اللہ کے نام پہ دینے کا تو پیسہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ کے ہاں قدر مقدار کی نہیں، اللہ کے ہاں قدر کیفیت کی ہے، کہ دینے والا کس کیفیت سے دے رہا ہے. ایو صدقۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہا جس میں دیتے ہوئے خود خوف ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے، جب ڈر لگ رہا ہو مال کے گھٹنے کا، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبق درہم ان میں الف درہم، ایک روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوا 1 لاکھ سے زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا صحابہ نے کیسے زیادہ ہو گیا؟ کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپئے، ایک کے پاس کروڑوں روپئے. 2 روپئے والے نے 1 روپیہ اللہ کے نام کو دیا، کروڑوں والے نے 1 لاکھ دیا، دو روپے والے نے اپنی جائیداد کا ایک بٹا دو اللہ کو دیا ہے، اور کروڑوں والے نے اپنی جائیداد کا کوئی ہزاروں حصہ اللہ کو دیا ہے، جب وزن ہوگا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا۔ پھر بہت تاجر ہے، وہ روزانہ دو تین لاکھ اڑا دیتا ہے، ایک تنخواہ دار آدمی دو تین سو دیتا ہے، ممکن ہے یہ دو تین سو یہ اس کے تین لاکھ سے غالب آ جائے قیامت کے دن۔ تو مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا۔ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ مالدار تھے، ابو بکر غریب تھے، قربت تھی، تو ان دونوں میں رہ جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام طور پہ جذبہ ہوتا تھا مقابلے کا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اس جذبے سے نہیں چلتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کو شوق ہوتا تھا کہ کبھی تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کسی شے میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو تبوک کے موقع پر انہیں خیال آیا کہ اب موقع ہے کہ میں ابو بکر کو مات دے سکتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا آدھا لے کر آئے، وہ آدھا بھی بہت زیادہ ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا کچھ سارے کو اٹھا کر لائے، وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ ابھی آپ کے سامنے دو چیزیں پڑی ہیں، یہ گلاس ہے، یہ بوتل ہے، گلاس چھوٹا ہے، بوتل بڑی ہے، آنکھ تو یہی دیکھ رہی ہیں۔ تو جب دونوں کے مال اللہ کے نبی کے سامنے رکھے گئے تو یوں کیوں نظر آ رہے تھے، ابو بکر کا مال یہاں نظر آ رہا تھا، عمر کا یہاں نظر آ رہا تھا۔ تو عمر رضی اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے عمر کتنا لائے ہو، تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے۔ پھر کہتے ابو بکر کتنا لائے ہو، وہ کہتے جی میں 3000۔ ابو بکر 3000 درہم لائے تھے، ٹوٹل سرمایہ اتنا، عمر رضی اللہ عنہ کافی سارا لائے تھے، ان کا کہیں مجھے نظر سے گزرا نہیں کہ وہ کتنا لائے تھے۔ اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا ہے، ابو بکر کتنا ہے، تو عمر جیتے تھے، ابو بکر ہارے تھے۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے سوال الٹا کر دیا، الٹا کر دیا، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کون کس سطح کی قربانی دے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ تو اس موقع کا سوال نہیں ہے۔ مثلاً آپ جو کسی مسجد میں چندہ دینے جاؤ کہ جناب یہ 1000 روپیہ میری طرف سے چندہ قبول فرمائیں، تو مولوی کی ضرورت ہے کہ آپ سے پوچھے کہ باقی گھر میں کتنا پڑا ہوا ہے، پوچھ سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی یہ اس موقع کا سوال بن سکتا ہے کہ آپ مجھے کہو جی یہ آپ کے مسجد کے لیے 1000 روپے چند ہے، اور میں آپ سے کہوں گی پھر اور باقی پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ جتنا جو لاتا ہے اتنا اس سے پوچھا جاتا ہے، اتنا وہ بتاتا ہے، اسی کی رسید بنا کے اس کو دے دی جاتی، کچھ 100 لائے 1000 لائے۔ تو اس موقع کا سوال تھا عمر تم کتنا لائے ہو، وہ کہتے میں 10000 لایا ہوں، اور وہ اگر کہتے میں 3000 لایا ہوں، تو عمر جیتے تھے، ابو بکر ہارے تھے۔ آپ نے سوال الٹا دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ اس سوال کے سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم نیچے ہو گئے کہ انہیں پتا چل گیا میں ہار گیا، خالی سوال سے انہیں پتا چل گیا میں ہار گیا۔ پہلے جو جوش خروش ہے نا ٹھنڈا ہو گیا، سوال سنتے ہی ٹھنڈے ہو گئے، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے، جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ جواب دینے میں پہلے جیسا جوش نہیں تھا، اور اگر ما خلفت، تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا، تو میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ترکت اللہ و رسول اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، تاکہ یہ سب کچھ لے کے آ گیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مال بخیلوں کو نہیں دیتا ہے، مال سخیوں کو دیتا ہے۔ زکات دینے والے کو نہ سخی کہتے ہیں نہ بخیل کہتے ہیں، وہ اصحاب العراف کی طرف நீங்க தேத்தி நம்மரோட பாஸ்ட் வந்தா பார்த்தேன் காந்த புனி வந்த زکات دینے والا نہ سخی ہے نہ بخیل ہے, نہ وہ بخیلوں کی صف میں ہے نہ وہ سخیوں کی صف میں ہے. جب وہ زکات سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی کہلاتا ہے, لیکن جس پر زکات فرض نہیں وہ ایک روزیہ بھی دے تو سخیوں کی صف میں آ جاتا ہے, اس سے تو زمین کو نہیں, وہ ایک پیسہ بھی دے دے تو وہ سخیوں کی صف میں آ جاتا ہے. تو بھائی اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے, بارشیں طوفانی ہیں, حکومت بے وقوف انسانوں کے ہاتھ میں, پیسہ بخیلوں کے پاس. اب خود نہ کوئی حکومت پہ بیٹھتا ہے نہ کوئی الیکشنوں سے تخت پہ آتا ہے, تو اصل ملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے تخت پہ بیٹھاتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہتا ہے اتار کے بٹھا دیتا ہے نیچے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو یہ آخری تین کام کرتا ہے, جب وہ ناراض ہوتا ہے پہلے تین کام کرتا ہے. اس کی رضا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے, اور سارا دین اللہ کے نبی نے دو جملوں میں بیان کیا ہے دنیا سے جاتے ہوئے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کی پیاری زندگی ہے. اللہ کے محبوب کی زندگی کو میں گھنٹے میں تو نہیں بتا سکتا, ساری زندگی کا خلاصہ بتا سکتا ہوں جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب جانے کا وقت آ گیا اور موت کا پتہ چل گیا کہ میرا وقت ہے, تو آپ نے چند لمحے جو باقی تھے اس میں دو باتیں فرمائیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, دو بات. سارے دین کا خلاصہ ہے دو چیزیں. دنیا میں رہتے ہوئے ایک اللہ کا حق ہے مجھ پر, ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے مجھ پر. جو اللہ کا حق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں, اور جو بندوں کا حق ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو سارا دین دو چیزوں کا نام ہے, ایک بندگی ایک اخلاق, ایک عبادت ایک اخلاق, یا وہ جو ہمارے ملک میں زیادہ معروف ہے حقوق اللہ حقوق العباد. سارا دین دو باتوں کا نام ہے, اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق. اللہ کے حق کا نام عبادت ہے اور بندوں کے حقوق کا نام اخلاق ہے, اور دین کی انتہا جا کر ہے اخلاق پر. یہ شروع عبادت سے ہوتا ہے اور مکمل جا کر اخلاق پر ہوتا ہے. عبادت اس کے لیے بنیاد کا کام دیتی ہیں, اور اخلاق اس کے لیے چھت کا کام دیتے ہیں. تو آپ نے کہا الصلاح, میری امت نماز میں چھوڑنا, کیا مطلب کہ روزہ چھوڑ دینا؟ نہیں, عبادات میں کیونکہ سب سے اہم نماز ہے تو اس کو لے کر سارے ہی مراد ہیں. نماز ایک علامتی چیز ہے, ایک علامت کی چیز. یا آپ کہیں جیسے سلوٹ ہوتا ہے, یہ ایک علامت ہے کہ تم سلوٹ کو کرو باقی سارے کام اپنی مرضی کے کرو تو کام نبھ جائے گا. تو ایک علامت ہے کہ میں آپ کے تابع ہوں, جس کی نشانی کہ میں آپ کے تابع ہوں. تو نماز ایک کھلی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کسی کے تابع ہے. روزہ اندر کی چیز ہے کہ آپ کو کیا خبر کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. زکات بھی چھپی ہوئی چیز ہے, جس کو دی بس اسے پتہ چلا. حج بھی میں گیا کرنے تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کتنوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے حج کیا ہے. نماز ایک مسجد میں ادا کرنے کا عمل ہے, پانچ وقت ادا کرنے کا عمل ہے. نماز اور نماز کے ساتھ سارے عبادات مراد ہیں. اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز روزہ بھی, ایسا ہے تو زکات بھی, اور زیادہ ہے تو حج. تو پہلی چیز جس پر بنیاد اٹھتی ہے وہ نماز ہے. اب کتنے گھر ہیں جس میں ایک آدمی نماز پڑھنے والا کو, ایک بشر نماز پڑھنے والا کو, اچھے کروڑوں گھر ہیں, کروڑوں خاندان ہیں, ایک آدمی نماز پڑھنے والا. فیصل آباد جیسا شہر, فیصل آباد میں جماعت میں گیا ہوا تھا, فیصل آباد وہاں غفوری مسجد ہے جناح کالونی. تم نے گشت کیا, دو آدمیوں کو مسجد میں لایا, لانے والے کوئی اور تھے, بات میں نہیں کی. تو ان کی عمریں تھی 35-40 کے درمیان, تو بات سنتے رہے, ان سے کوئی اثر ہوا ہوگا. تو کہنے لگے مول صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئے ہیں, میں نے کہا نماز کبھی نہیں پڑھی. کہنے لگے میں نے کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ تو پڑھو گا. کہا نہیں جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا عید تو کبھی پڑھی ہوگی. کہا نہیں جی آج تک عید بھی کوئی نہیں پڑھی. بس آج زندگی میں ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئے. تو ایسے لاکھوں کروڑوں انسان ہو چکے. تو میرے نبی نے کہا الصلاۃ, میری امت نماز قابو میں رکھنا کہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے نماز. ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں, ایک وہ ہے جو پڑھنے والے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں ان پر شیطان کی محنت ہے کہ یہ پڑھے نہیں, جو نہیں پڑھ رہے. جو پڑھنے والے ہیں ان کو شیطان ہٹا نہیں سکا, تو اس کی دوسری محنت ان پر یہ ہے کہ یہ نماز کو خوبصورت نہ بنائیں, عادت کی پڑھتے رہیں. تو یہ جتنے نمازی آپ کو نظر آتے ہیں مرد عورت, یہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھ رہے. آپ سلوٹوں والی وردی پہن کے جا سکتے ہیں دفتر میں, بغیر پریس کی وردی پہن کے جا. وردی تو ہے نا, اس میں کوئی کمی تو کوئی, دھلی ہوئی بھی ہے صاف بھی ہے, لیکن اس پر جو سلوٹیں ہیں وہ کہیں گے بے وقوف ہو, کہاں سے اٹھ کے آئے. خود آپ نہیں جا سکتے. تو کپڑے میں شکن بھی ہو تو برداشت نہیں, اور نماز میں شگاف بھی ہو تو پرواہ نہیں. تو اللہ کا فضل ہے, سو میں پانچ دس تو پڑھتے ہیں نماز. اور اوپر میں رائن میں تھا تین چار دن پہلے, تو وہاں چترال کی کارگزاری سن رہا تھا, تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ پورے چترال میں 95% لوگ نماز ہیں, 5% مشکل سے بے نماز. یہ جو 95 یا کراچی میں آ جاؤ تو یہ 95 سے 5% ہو جائیں گے, ممکن ہے 10% ہوں. یہ جو 10% نمازی ہیں یہ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے فکر مند نہیں کہ میں نماز کو خوبصورت کیسے بناؤں. احساس کوئی میں نے میری زندگی گزر گئی تبلیغ میں, میں نے صرف دو آدمیوں کو نماز کے لیے روتے دیکھا, صرف دو آدمی. چار آدمیوں کو پڑھتے دیکھا ہے نماز, دو مر گئے دو زندہ ہیں, اور دو آدمیوں کو روتے دیکھا ہے کہ میری نماز ٹھیک نہیں. اور میں کسی کو روتے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نماز نہیں اچھی. میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں مجھے اللہ کا تعلق نہیں ملتا, میں کیا کروں. تو یہ شیطان کی بہت بڑی محنت ہو رہی ہے کہ وہ بنیاد میں کنکریٹ اور لوہا بھرنے کی بجائے ہم سے نا یہ کچے روڑے بھروا رہا ہے. کیونکہ نماز کی بیس کمزور ہو چکی ہے, تو اس پر اخلاق کی عمارتیں نہیں تعمیر ہو رہی. نہ نماز تو انسان کے اخلاق کو بنا دیتی, نماز نہیں ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد دیکھو نا, آپ کو بڑا افسر بلائے اور آپ چھت دیکھنا شروع کر دو, کوئی آپ کی قیمت رہ گئے. آپ کے یہاں تو فوجوں میں ادب آداب بھی بہت ہوتے, تو بڑے آفیسر کے سامنے کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو, وہ بات کرے تم اوپر دیکھو تو تمہارا کیا حشر ہوگا. تو یہی نماز ہے. جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر تو ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے, عرش کے دروازے بھی کھل جاتے, اور اللہ اپنے بندے سے, اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے لیکن بیچ کے پردے ہٹ جانے کا مطلب ہے کہ انتہائی قرب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بندگی کو آ گیا. لیکن جب یہ کہتا اللہ اکبر اور اگلے ہی لمحے یہ غائب ہوتا ہے, کوئی دفتر میں پہنچ جاتا ہے, کوئی دکان میں پہنچ جاتا ہے, کوئی گھر میں, تو پھر اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے میرے بندے الی من تلتفت الی من ہو خیر منی, کوئی مجھ سے اچھا بھی ہے جسے تو سوچنا شروع کر چکا ہے. تین دفعہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ. جب یہ تینوں دفعہ واپس نہیں آتا یا نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ حاضری لگوا دیتا ہے, تعلق نہیں بناتے. تو چلو حاضری لگا دو, آیا تو ہے, سزا نہیں ہوگی, ہاں نہ پڑھنے کی سزا نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اس کا میرا تعلق بن جائے وہ نہیں ہو سکتا. تو الصلاۃ سے صرف سجدہ رکوع مراد نہیں ہے, الصلاۃ سے جسم اور جان کی حاضری مراد ہے, کہ دل دماغ کے ساتھ اللہ کے سامنے ہو. تو اب انسان کوئی پرزا, تو میں نے کہا پنکھے بند کرو تو انہیں بٹن آف کیوں بند ہو گئے. انسان کو اس طرح آف نہیں کیا جا سکتا, کہ میں نماز میں جا رہا ہوں تک میں آف ہو گیا ہوں اللہ کو, نہیں ہو سکتا. یہ تو چلتی ہوئی مشین ہے جو موت پہ جا کے رکتی ہے. لہذا اس کو باہر سے روکتے ہوئے اندر آئیں گے تو یہ رکے گا, ورنہ نہیں رک سکتا. نماز میں توجہ کیسے نصیب ہو؟ تین چیزوں, چار چیزوں پر پابندی لگا دیں تو اس کی نماز خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی, اور اللہ کے فضل احسان سے اس کو نماز میں حلاوت بھی نصیب ہوگی, تعلق بھی نصیب ہوگا, توجہ بھی نصیب ہوگی. ایک, اپنی زبان پہ قابو رکھے, جھوٹ اور گالی اور غیبت اور دل آزاری کے بول زبان سے نکال دیں, کیونکہ زبان کے بول اثر انداز ہوتے ہیں اپنے اوپر بھی اوروں پر بھی. جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ ہے زبان پہ قابو رکھنا, سارے دین کا خلاصہ. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں, کبھی بتائیں تو آپ نے یوں کیا, عمل کر کے دکھایا. سر یہ نہیں کہا زبان پہ قابو, کہا دیکھو معاذ زبان پہ قابو رکھنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ کہا اللہ تیرا بھلا کرے, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل ہی بد زبانی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار, سگا جاگتی ہے دن میں روزہ رکھتی لیکن اس کی زبان بہت صاف. صاحب نے کہا جہنم میں جائے گی, لا خیر فیہا, کوئی خیر نہیں. پھر انہوں نے کہا ایک اور دوسری خاتون ہے جس کے پاس نوافل کا کچھ ذخیرہ کوئی نہیں, صدقات بھی کوئی نہیں, لیکن اس کے زبان کا بول بہت میٹھا ہے. تو آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی. ایک زبان پہ قابو ہو, ایک نظر پہ قابو ہو. نظر فضول نہ اٹھے, نظر حوث کی نہ اٹھے, نظر لالچ کی نہ اٹھے. ضرورت کے اٹھنا, ضرورت کے لیے دیکھنا, اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر گزاری کی نظر اٹھنا, عبرت کی نظر اٹھنا, اس کی تو اجازت ہے. لیکن حوث کی نظر پر پردہ جھک جائے. دو چیزیں, تیسرا کانوں پہ پابندی لگا لے, کسی کی برائی نہ سنے, کسی کی غیبت نہ سنے, کسی کی شکایت نہ سنے, کسی کا گلہ نہ سنے, اپنے کان بند رکھے. چوتھا, لقمہ حلال پیٹ میں جائے. یہ چار کام جو کرے گا اس کی نماز میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور نہیں یہ کوئی چھو منتر نہیں, کوئی وظیفہ دوستو جی نماز ٹھیک ہو جائے گی, ایک عمل ہے. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے لب بند ہو, چشم بند ہو, گوش بند, تین چیزیں بند کر لو, ایک ہونٹ, ایک آنکھ, ایک کان. کرنا بینی نور حق برما دخم, اگر تمہیں اللہ اپنا نور نہ دکھائے تو پھر مجھے پکڑ لینا, میرے اوپر ہنس دینا. یہ تین دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہ کمرہ ٹھنڈا اس لیے کہ دروازے بند ہیں. اگر دروازے سارے کھول دیے جائیں تو ٹھنڈک ضائع ہو جائے گی. زبان, آنکھ, کان پر پابندی, لقمہ رزق حلال, اس کی نماز میں نورانیت پیدا ہوگی. تو میرے نبی نے کہا السلام, میری امت نماز نہ چھوڑنا, یعنی عبادات کا اہتمام رکھنا کہ تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماتحت تمہارا نوکر ہو ذاتی, عہدے میں تم سے چھوٹا ہو, تم بھی ملازم وہ بھی ملازم, تم بڑے ملازم وہ چھوٹا ملازم, لیکن ایک قانون کی وجہ سے تمہارے تابع ہو گیا ہے. اور عوامی سطح پر تم مل کے مالک ہو, یہ تمہارے مزدور ہے, اس کا رشتہ ذرا طاقتور ہو جاتا ہے. غلام اس سے بھی طاقتور ہو جاتا ہے, زرخری چیز. تو وما ملکت ایمانکم سے مراد صرف غریب لوگ نہیں, ماتحت لوگ نہیں, بلکہ پوری دنیا کے طبقات مراد ہیں. لیکن چونکہ اس طبقے کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب طبقہ بہت زیادہ پستہ ہے, تو اس لیے اللہ کے نبی نے بطور خاص اس کا نام لیا. لیکن مراد سارے انسان ہیں. کہ دوسرا جز اس میرے نبی کی تعلیمات کا ہے اچھے اخلاق, کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھنا. یہ چھت کی طرح ہے. تو چھت اگر نہ ہو تو اس گھر کو گھر نہیں کہتے، مکان بھی نہیں کہتے. چھت پڑنے سے وہ مکان بنتا ہے، وہاں رہائش رکھو تو وہ گھر بن جاتا ہے. تو جو اسلام کی آخری چیز ہے اور میرے نبی کی تعلیمات کی آخری چیز ہے وہ اخلاق ہے. آپ نے جو خطبہ دیا حج کا خطبہ 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، ساری کتابیں جہاں جہاں مجھے خطبے کا کوئی لفظ مل سکتا تھا میں نے ڈھونڈا، کہیں بھی اس خطبے میں عبادات کا ذکر کوئی نہیں ہے. کیونکہ آخری درس ہے، اب آخری درس ہے. عفا اللہ تلقونی بعد عامی ہذا، میری امت یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں تم مجھے دنیا میں مل نہ پاؤ گے. تو اس سارا خطبہ، یہ سارا خطبہ 9 کا 10 کا 11 کا، سارے کا سارا حقوق العباد سے متعلق اور سارے کا سارا اچھے اخلاق سے متعلق، اور اس میں عبادت نام کا ایک جملہ نہیں آیا. تو اسلام کی جو آخری چیز ہے وہ اخلاق ہے. اس وقت جتنا دین پایا جاتا ہے دیندار معاشرے میں وہ صرف عبادات کا ہے، اخلاق والا کوئی نہیں. دنیا پھری ہے، دینی ماحول میں رہتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے جنازے نکلے میں. ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تعلیم برائے شعور نہیں ہے، وہ تعلیم برائے روزگار ہے. جو ہمارے اسکول کالجز کی بنیاد ہیں وہ تعلیم برائے شعور نہیں، وہ تعلیم برائے روزگار ہے. صرف روٹی کی تلاش میں بچے پڑھتے ہیں، نہ تو کوئی شعور حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لہذا وہ تو ایسے ہی زیرو ہیں. انسانی زندگی کے روپ میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم مدرسوں والے ہیں، ہم اپنے لڑکوں کو کتاب حل کرنا سکھاتے ہیں، زندگی کے مسائل حل کرنا نہیں سکھاتے. ہم انہیں فقہی ہی باتیں تو سمجھاتے ہیں، ہم انہیں اخلاق نہیں سمجھاتے. تو ہمارے مدرسوں کے بچے بھی عالم تو کہلاتے ہیں، اخلاق سے خالی ہوتے ہیں. وہ بھی جذبات کے غلام ہوتے ہیں، وہ بھی شہوتوں کے غلام ہوتے ہیں. تو ان کے اور دوسروں کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کہنا مدرسے والے اخلاق سکھاتے ہیں، کتاب حل کرنا تو سکھاتے ہیں، زندگی حل کرنا نہیں سکھاتے. میں 40 سال ہو گئے تبلیغ میں، مدرسوں میں 10 مدرسے میں چلا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں. میں بیٹھا تھا اپنے گاؤں میں، دیکھ ہمارا ایک قریب میں ایک غریب سا آدمی، اس کی 2 ایکڑ ٹوٹل زمین ہے، تو اس نے خود سرخی ہاتھ میں لے کے اپنے بچے کو پڑھایا، ایک مدرسے کے عالم بنایا. جب وہ واپس آیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو لے کر میرے پاس آ گیا. میں اپنے بیٹھا ہوا تھا وہاں گاؤں میں، مجھ سے کہنے لگا بڑی سادہ زبان میں کہ مولانا صاحب، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں. ماں پیو نال گل کرن دا ولی نہیں ہوندا. ایک ان پڑھ آدمی کا تجزیہ سنا ہے، یہ میرا بیٹا پڑھا تو ہے پر سیکھا کچھ نہیں، اسے تو ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں. تو مدرسوں کا بھی یہ حال ہے، اسکول کالجوں کا بھی حال. فیصل آباد میں تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آئے، تو باپ بیٹے میں ایک اختلاف تھا. وہ لڑکا ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، باپ وہاں سے روکتا تھا بھیا نہ کرو. تو اپنی کہانی سناتے سناتے اس کا باپ جو تھا نا ایسے رویا کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن اس کا بیٹا ایسے بیٹھا تھا جیسے پتھر ہو. باپ، عام آدمی روئے تو دل پہ اثر ہوتا ہے، تو باپ بیٹے کے سامنے رو رہا اور بیٹا ایسے بیٹھا جیسے پتھر. تو پھر مجھے خیال آیا، میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اس کو کہاں پڑھایا؟ کہا جی امریکن اسکول لاہور میں ہے، نہر کے کنارے تھا، میں نے اس کو وہاں پڑھایا. میں نے کہا اس کے بعد کہاں پڑھایا؟ کہا جی اس کے بعد میں نے اس کو آسٹریلیا بھیج دیا تھا فردر اسٹڈیز کے لیے. میں نے کہا پھر اس کا کوئی قصور نہیں، شیخ صاحب قصور تیرا ہے. پہلے تو امریکہ بھی جولیٹ سٹا ہے، ورتو آسٹریلیا بھی جولیٹ سٹا ہے، اس لوگ پٹھے میں کی پتا کہ پیو کون ہے کہ ماں کون ہے. இது பிற குசூர். تو اخلاقی تعلیم میں جانبداری سے کہہ رہا ہوں نہ ہمارے مدرسوں میں ہے. ہمارے اسکول کالج تو ویسی تعلیم کے اڈے نہیں ہیں, وہ تو روزگار کے اڈے ہیں. تعلیم تو شعور کے لیے ہوتی. شعور بیداری نہیں ہوا. تو دین کی آخری چیز ہے اچھے اخلاق, درگزر, سہنا, پی جانا, جھک جانا, معاف کر دینا. یہ ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں, ہیں نہیں. ہمارے علاقے کی مثال ہے, میرا دریا راوی کا کنارا میرا علاقہ بنتا ضلع ملتان, جو تھوڑے پیر تک کے پوچھو دم متھا تک کو تمہیں تھوڑا نقصان پہنچا تو اسے زیادہ نقصان پہنچا. میرے اپنے عزیز داروں میں ایک شخص کہہ رہے تھے ساڑا ابا ساڑا پیو سانو آندھا ہوں گا جا تھوڑا پیر ویسے تو متھا دیکھا. یہ سبق ہے معاشرے کا. قرآن نماز بتاتا ہے بڑے مختصر انداز میں ہیں, اقیم الصلاۃ بس قوموا للہ قانتین, ورکعوا مع الراکعین ہیں. لیکن حج بتاتا ہے فللہ للناس حج البیت, آتوا الزکاۃ, زکاۃ دو, فلیصوم, روزہ رکھو. بہت مختصر تفصیل کا میرے نبی سے پوچھو بتائے گا. صلوا کما رأیتمونی اصلی, آ جاؤ میں تمہیں نماز سکھاؤں. صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, آ جاؤ روزہ بھی بتاتا ہوں. خذوا عنی مناسککم, آ جاؤ تمہیں حج بھی میں بتاتا ہوں. لیکن اللہ نے اخلاق خود بتائے اور تفصیل سے بتائے, اور اتنی تفصیل بیان کی ہے جو پھیلتا جس بہت بہتا ہوا نہیں موجے مارتا ہوا دریا بن جاتا ہے قرآن جب اخلاق کے چیپٹر آتے. وہ نہ ہمارے مدرسوں والے پڑھاتے ہیں اور نہ ہمارے اسکول کالج والے, نہ ماں باپ. لہٰذا ہماری جو نسل چاہے مدرسے سے نکلے چاہے کالج سے نکلے وہ انتقامی ذہن والی ہوتی, انہیں معاف کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا, ان میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو جو معاشرہ اسلامی بنتا ہے وہ اخلاق اسلامی اخلاق سے بنتا ہے, نہ کہ عبادت. عبادت تو مسجد کی چیز ہے یا مسلح کی چیز. گھر کے بسیرے اخلاق سے ہوتے ہیں, پیسوں سے تھوڑے ہوتے ہیں یا شکلوں سے تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا نا تو وہاں کا فن کے ہو ماں طوبہ لکم, طوبہ کا لفظ استعمال کیا. طوبہ طوبہ طیبہ سے ہے, طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں. اور حسن و جمال کے تاثر کے لیے قرآن میں لفظ آتا ہے ولو اعجب کا حسن ہن اعجاب. اعجاب ہوتا ہے ظاہری حسن سے متاثر ہونا. تو جو خوشبو ہوتی ہے وہ دیکھنے کی چیز نہیں, وہ محسوس کرنے کی چیز. خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے, دیکھا نہیں جاتا, شکل صورت کو دیکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا تو کہا شکلیں نہ دیکھنا, صفات دیکھنا. ماں پا بالکم, صفات دیکھنا کہ صفات پہ تو زندگی گزرتی ہے, شکلوں پہ نہیں گزرتی. کسی بھی گھر کی آبادی کا دار و مدار وہ حسن اخلاق ہیں, روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا چیپٹر ہے اسلام کا, یہ زندگیوں سے مٹ. جنہوں نے پڑھانا تھا وہ بھی نہیں پڑھاتے تو میں آپ سے کیا گلہ کروں. میں خود مدرسے میں پڑھانے والا آدمی, میرے مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا تو میں اوروں کا کیا گلہ کروں. نظامی اثر, سسٹمی اثر, جب وہ چیپٹر آتے ہیں تو تیز 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 صرف گزار دیا جاتا ہے. قرآن کا حشر پڑھانے کا وہ ہوتا ہے جس جہاں سے سبق ملنا تھا وہاں جا کے. تو مشکل ترین سبق ہے اچھے اخلاق. کائنات کا ایک اجباری قانون ہے برداشت کا. اگر برداشت معاشرے میں نہیں ہوگی تو زندگی بکھر جائے گی. شادی کے چوتھے دن لڑائیاں ہو رہی تھی, کس وجہ سے؟ برداشت ہوئی نہیں. گھروں میں فتنے کھڑے ہیں کیوں؟ نہ لڑکی نے برداشت کر, نہ لڑکے نے برداشت, نہ ماں باپ نے برداشت کر, نہ میکے میں برداشت, نہ سسرال میں برداشت. یہ اخلاق سکھائے میرے نبی نے، معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا، تب جا کے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ نماز پڑھنے میں کون سا زور لگتا ہے؟ ایک لوٹا وضو چاہیے، دس منٹ پانی چاہیے، لیکن غصہ پینے کے لیے ٹھنڈے کمرے میں پسینہ آیا تھا، ذلت کو برداشت کرنے کے لیے برف کے پانی میں بیٹھ کے اندر میں آگ جل اٹھتی ہے، اور معاشرہ اس وقت تک اسلامی نہیں بنتا جب تک ایک دوسرے کی برداشت کا قانون زندہ نہیں ہوتا، جب اقدار ویلیوز کو جب تک جانچا نہیں جائے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، نہیں زندگی اسلامی نہیں بن سکتی، کوئی بھی بن سکتی۔ تو اخلاق میں پھر چونکہ جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں اخلاق کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، جہاں ہمیشہ اپنوں میں لڑائی ہوتی، پہلی لڑائی کس میں ہوئی تھی؟ دوست سگے بھائیوں میں ہوئی تھی پہلی لڑائی۔ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ قریب کے لوگ لڑتے رہیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ قابیل نہیں بننا، حابیل بننا ہے، یہ سبق ہے۔ کچھ قابیل بنیں گے، کچھ حابیل بنیں گے، تو تم کیا کرو؟ تم حابیل بن جانا، قابیل نہ بننا، تو ہمیشہ تمہارے تذکرے زندہ رہیں گے۔ تم یہ نہ کہنا پھر ہم بھی تو انسان تھے، ہم کب تک صبر کرتے، ہم کب تک صبر کرتے، وقت در اعلی ما یقولون، یہ یوں ہے، ما یقولون یہ اعلی، کہ جو کچھ آئے اس کے اوپر اعلی کو چڑھا دو، صبر کی چادر چڑھا دو، تمہارا ایک پائی بھی گھٹ جائے تو اللہ کہتا میں ذمہ دار۔ پہلی لڑائی دو بھائیوں میں، ایک ساتھی کے دودھ پینے والوں میں، اور لڑائی قتل تک پہنچی، صرف مار پیٹ تک نہیں، گالی گلوچ تک نہیں، قتل تک پہنچی۔ ایک نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو مجھے مارنے کو آئے گا، میرا ہاتھ نہیں بڑھے گا، میں سر آگے کر دوں گا، لے بئسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ صحابہ میں چند لوگ ہیں جو ایک ایک ہزار کے برابر سمجھا جاتا تھا، ایک آدمی ایک ہزار، کچھ انصار میں سے، کچھ مہاجرین میں سے۔ اس میں ایک ہے محمد بن مسلمہ، وہ بھی ایک ہزار کے برابر سمجھا۔ جب اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اسکندریہ عمر رضی اللہ کے دور میں، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ کو خط لکھا کہ اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا، میری مدد کے لیے مزید فوج بھیج۔ تو وہ تھے پہلے سے چار ہزار، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چار ہزار اور بھیج دیے، اور انہوں نے چار آدمی اور چار، چار ہزار پلس چار، زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما مہاجرین میں سے، اور عبادہ بن سامت اور مسلمہ بن مخلد انصار میں۔ تو فرمایا کہ جواب دے کہ میں چار ہزار بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ چار آدمی ہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی ایک ہزار کے برابر ہے، تو یہ ان کو چار ہزار نہ سمجھو، یہ آٹھ ہزار ہیں، چار ہزار تم پہلے ہو، تو بارہ ہزار کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کہہ گئے تھے۔ ان میں ایک ہے محمد بن مسلمہ، تو آپ نے کہا محمد جب فتنے کا دور آئے گا اور بھائی بھائی کے خلاف تلوار اٹھائے گا، تو تم اپنی تلوار کو جا کر احد پہاڑ پہ مار کے توڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا، کوئی تمہیں قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا، اور اس سے وہ کہنا جو حابیل نے قابیل سے کہا تھا، بِاسْمِ وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ دل پھٹتے ہیں نا، تو پھر عبادتیں غبارے میں سے جیسے ہوا نکل کے بیکار ہو جاتی ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں۔ عبادات کی کمی کو اخلاق نبھا جاتے ہیں، اخلاق کی کمی کو عبادات نہیں نبھا سکتے۔ کیونکہ عبادت کی کمی اللہ کا معاملہ ہے، اللہ بہت سخی ہے، بہت سخی، اور اخلاق کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، بندے بہت بخیل ہیں، بہت تنگ دل دنیا ہے۔ تو جب دل پھٹے، تلواریں ٹکرائیں، بھائی بھائی پر اٹھا، تو محمد بن مسلمہ کی وہ تلوار جو ہزاروں دفعہ اسلام کے لیے چمکی بلند ہے، انہی کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ رہی تھی اور اور پہاڑ سے توڑ رہے تھے، اور گھر میں جا کے بیٹھ گئے تو میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے مجھے کہا تھا۔ زندگی کا مشکل ترین سبق ہے پیچھے ہٹ جانا، سہ جانا، برداشت کرنا۔ اسلامی زندگی دنیا میں وجود پاتی ہے اسلامی اخلاق کے ساتھ، اسلامی عبادات کے ساتھ نہیں۔ عبادات تو میں نے کہا بنیاد کی طرح، بنیاد کو نظر آتی، یہ بنیاد نظر آ رہی ہے؟ ہاں بنیاد ہے، یہ عمارت پتہ بتاتی ہے، بنیاد نہ ہوتی تو یہ عمارت نہ ہوتی، تو بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں۔ سر صرف بنیاد سے عمارت نہیں بنتی، عمارت کے بغیر بنیاد سے نفع کوئی نہیں۔ آپ نے انصار مدینہ سے فرمایا میرے بعد تمہارا حق ضائع ہوگا، کیا کرو گے؟ تجدون اثرتن شدیدتن، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ تمہاری حق تلفی ہوگی، پھر کیا کرو؟ کاری تلوار اٹھائیں، اپنا حق حاصل کریں۔ حقوق کی تو جنگ چل رہی ہے، میرا حق وغیرہ، میرا حق، میری بیوی میرے حقوق نہیں ادا کرتا، وغیرہ میرا خاوند میرے حقوق نہیں ادا کرتا، میرا بھائی میرا حق نہیں ادا کرتا، اسی کی تو جنگ ہے۔ میرا پڑوسی، میری اوپر جو صوبے والے، قوموں والے، کتنی آگ جلا دی قوموں کی، کتنی بڑی نفرت۔ یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے کہا اگر میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں تو کیا خیال ہے؟ تاکہ ضرور بتائیں، کیس ضرور حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر کر کے سہ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے حق تمہیں اللہ سے دلوا دوں گا۔ تو یہ جو وعدہ ہے نا، یہ انصار کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ایک صفت کے ساتھ ہے، شخص کے ساتھ نہیں، صفت کے ساتھ۔ وہ صفت جس زمانے میں جس شخص میں پائی جائے گی وہ وعدہ زندہ ہو جائے گا، کہ جو حقوق کی جنگ چھوڑ دے اور صبر کر کے پیچھے ہٹ جائے گا تو حوض کوثر پہ اللہ کے نبی سے جا کے مل لے اور سارا کچھ اللہ سے پا لے۔ تو اسلام کی تکمیل جو ہے وہ عبادت سے نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق سے، وہ ہے ہی کوئی نہیں، دنیا پھری ہے۔ مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہ چلتا اچھے اخلاق بھی کوئی دین ہے، کیونکہ یہ اتنا مشکل چیپٹر ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا، ورنہ پڑھا تو، جب میں نے پڑھا تھا اللہ کا احسان ہے، میں جو پڑھتا تھا مجھے یاد ہوتا تھا، اب تو مجھے سب کچھ بھول گیا ہے۔ تو اس وقت میرا علم تازہ تھا، مجھے کتابیں سینے میں تھیں، لیکن میں نہیں جان، میں نے نہیں جانا کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے جب تک میں نے ایک آدمی کو دیکھا نہیں۔ یہ بڑا مشکل سبق، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کتاب دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں۔ میرے پاس ابھی میں گاؤں میں تھا تو بیلجیم سے گجرات کا نوجوان آیا، کہا جی میں نے وہاں تمہاری کیسٹ سنی، تو پھر 30 سال ہو گئے تھے، شراب خانے ہی چلا رہا تھا، شراب بھی بیچ رہا تھا، تمہاری کیسٹ سنی، پھر میں نے توبہ کی، پھر میں نے کتاب لی، میں نے اس سے نماز کو یاد کیا، سیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا کتاب سے۔ تو کل یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ہو گیا۔ لیکن میں تمہیں زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، اخلاق کتاب پڑھنے سے نہیں آتی، صاحب اخلاق کے ساتھ رہنے سے اخلاق آتے۔ سبق ہی بڑا اوکھا ہے، مصیبت خانہ۔ بہت مشکل زندگی کا سبق. کیونکہ ماں باپ کے اپنے پاس کوئی نہیں تو بچوں کو کیسے سکھاتے. ماں باپ اپنی گود میں پالتے اور انہیں بتاتے سہنا پینا جھکنا ہٹنا بکھنا. تو پھر اللہ انہیں اٹھاتا اٹھاتا اٹھاتا. سارا دین بس نماز روزے تک ہی رہ گیا ہے. یہ ہماری طرف داڑھی پگڑی بس اسی کا نام دین رکھا ہوا ہے. یہ مولوی میں تھوڑا سا یہ بخاری پڑھاتا ہے, یہ مسلم پڑھاتا ہے, یہ جو ہدایہ پڑھاتا ہے, یہ جو پتہ نہیں کیا پڑھاتا ہے. بس ہیں اللہ کے بندے, دنیا خالی نہیں ہے, نہ ہوتے تو کب کا مٹ چکا تھا جہان ہے, لیکن ڈھونڈنے پڑتے ہیں. آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. یعنی وہ چراغ رخ زیبا سے بھی اب نظر نہیں آتے, وہ تھوڑے ہو گئے. تو اسلام میرے نبی کی تعلیمات کے دو جملوں میں, دو جملے کی میں نے آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دی, ایک نماز ایک اخلاق. یہ نماز بندگی سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. یہ تبلیغ کا کام ان ساری چیزوں کو اپنے اندر اتارنا اور اوروں تک پہنچانے کی ایک محنت ہے سادہ طریقے پر. آپ بھی کرو ہم بھی کریں, جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا عزت دے کر. باقی تو یہ شعبہ جات ہیں. ایک عرصے تک آپ نوکری کرتے پھر آپ ریٹائر ہو جاتے. کاروباری ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, پھر اپنی اولاد کے حوالے کرنا شروع کرتے ہیں. اب تم سنبھالو, ہم بوڑھے ہو گئے, تم سنبھالو گے, تم سنبھالو. آگے بعض ان کی زندگی میں ہی صاف کر کے دکھا دیتے ہیں, بعض اس کو مزید آگے لے کے چلے جاتے ہیں. منزل تو یہ کوئی نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے, اللہ کو میں اپنا بنا دوں اور میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا اللہ کہے ہاں میں تم سے راضی ہو چکا. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج میں تم سے راضی ہو چکا. تو اس تک پہنچنے کے لیے ہے یہ نظام زندگی جو عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے. اس میں آپ سے بھی گزارش ہے کچھ وقت ارادے کرو, کچھ نیت کرو. درشتی پر اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com